آج غامدی صاحب میں نے ارادہ کیا تھا آپ سے گفتگو کروں گا، خاص طور سے مولانا سرفراز نعیمی صاحب کے بارے میں، جن کو بڑی ہی بدردی سے اس جمعے کو پچھلے شہید کر دیا گیا. میں آپ سے سوال ان کی ذات کے بارے میں بھی چاہتا ہوں کروں، اور اس بارے میں بھی کہ یہ کیا واقعہ ہوا، اس کے پس منظر میں جو مسائل ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کے ان کے ساتھ راہ و رسم تھے، آپ اس پہلو سے بھی کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے.
یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک نہایت ہی متین، نہایت ہی سنجیدہ عالم تھے. ان کا لب و لہجہ بہت دھیما ہوتا تھا، بہت محبت سے بات کرتے تھے. کوئی بات انہیں سمجھانا ہوتی تھی یا اختلاف بھی کرنا ہوتا تھا تو اس شائستگی کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، حیرت ہوتی تھی. اس قدر دھیمے مزاج کا انسان کہ جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ اختلاف علمی طور پر تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت اور ان کے مزاج سے کوئی آدمی بھی ادنا درجے میں کبھی مجروح نہیں ہوا. اس مزاج کی وہ شخصیت تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے میرے نزدیک. اس سے پہلے جو بڑا حادثہ پیش آیا تھا وہ مولانا حسن جان کی شہادت تھی. مولانا حسن جان طالبان کے اساتذہ میں سے تھے اور وہ صوبہ سرحد کے بڑے علماء میں سے تھے. جیسے مولانا سرفراز نعیمی صاحب ہمارے ہاں ایک خاص مدرسہ فکر کے چند بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، بالکل اسی طریقے سے مولانا حسن جان کا بھی غیر معمولی مرتبہ و مقام تھا اور بہت سے لوگ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے جب یہ بات واضح کرنا شروع کی کہ خودکش حملے حرام ہیں، یہ جو جہاد کی نئی تعبیر کر لی گئی ہے یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کے نتائج بڑے ہولناک نکلیں گے. وہ بار بار اپنے جمعوں کے خطبوں میں یہ بات بیان کر رہے تھے. پھر ان کو ایک خط لکھا گیا اور اس میں ان سے کہا گیا کہ وہ خاموش ہو جائیں ورنہ ان کو بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں پر دوسرے لوگ خودکش حملہ آوروں کی صورت میں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، وہ خط پڑھ کر سنا دیا اور اس کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا. وہ بھی ایک بڑا درد انگیز حادثہ تھا. اس کے بعد یہ دوسرا بڑا معاملہ ہوا ہے ہمارے ہاں عام طور پر،
جن میں اشخاص کو ٹارگٹ کیا گیا خاص طور
یعنی علماء میں سے،
علماء میں سے
یعنی جلیل القدر علماء میں سے. وہ ایک مدرسہ فکر کے بڑے علماء میں سے تھے، یہ ایک دوسرے مدرسہ فکر کے بڑے علماء میں سے تھے. پچھلے دنوں اصل میں جب یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ بحث چڑھ گئی اور اس میں بار بار لوگوں نے یہ کہا کہ کیا اس نوعیت کا کوئی آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا جو کچھ طالبان وہاں کر رہے ہیں کیا کوئی اسلام کی خدمت ہے. بالعموم ہمارے ہاں اس طرح کے موقعوں پر جو بات کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ مقصد تو بہت اچھا ہے لیکن طریقہ کار سے کچھ اختلاف ہے. لیکن اس مدرسہ فکر کے علماء نے کچھ کنونشن کر کے، کچھ تقریبات منعقد کر کے یہ بات واضح کی کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کی کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے. اگرچہ یہ چیز خود ان لوگوں کے ہاں بھی بہت دیر میں آئی، کاش اس سے بہت پہلے آ گئی ہوتی، لیکن اس موقع کے اوپر بہت بہادری اور جرت کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. خود ہمارے اس چینل میں بعض نشستوں میں انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسلام میں جہاد کا یہ تصور ہے، نہ اسلام میں نفاذ شریعت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش ہے. اللہ کی شریعت لوگوں تک دعوت کے انداز میں پہنچائی جاتی ہے، اور ریاست میں بھی اگر اس کا ظہور ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے اور وہ جمہوری طریقوں سے ہوتا ہے. یہ بات سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی گئی. اس میں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ خدمت انجام دے رہا ہے، تو مولانا کا بھی ایک بڑا غیر معمولی رول تھا اس میں. انہوں نے لوگوں کو منظم کرنے کی کوشش کی. وہ صرف تعلیم تدریسی تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ ایک طرح سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے بھی سرگرم ہو جاتے تھے بہت سے موقعوں پر اور اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے تھے. انہوں نے بعض تحریکوں میں بھی بڑی غیر معمولی خدمات انجام دی. اس موقع پر بھی انہوں نے اس کو ایک موومنٹ بنانے کی صحیح کی، لوگوں کو جمع کیا، اپنے ہاں کنونشن کیا، مختلف جگہوں پر یہ بات. میں درویش صفت انسان تھے، یعنی آپ دیکھیے کہ آخر ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل کے اوپر وہ ہر جگہ جا رہے ہوتے تھے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. بہت غیر معمولی شخصیت تھی ان کی، لیکن بڑی جرأت اور عزیمت اور استقامت کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے تھے. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو دیکھ لیجیے کہ ان کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا جو اس سے پہلے مولانا حسن جان صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے میں تو بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جابر سلطان تو شاید موجود نہیں رہے، البتہ یہ کہ طالبان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. جب صورتحال یہ ہو کہ جو لوگ بزوں میں خود اسلام کے علمبردار بن کے اٹھے ہیں، جو اسلامی امت کو دنیا کے اندر غلبے کے مقام پر پہنچانے کا دائیہ رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ کس اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص اگر ان سے اختلاف کی جسارت کرتا ہے، وہ جو حکومت قائم کریں گے، وہ جو نظام قائم کریں گے، وہ یہ نظام ہوگا کہ جس میں آپ اختلاف کرنے والوں کو اس طریقے سے ان کے پرچے اڑا دیں، اس طریقے سے 16-17 سال کے ایک طالب علم کا انتخاب کریں اور اس طریقے سے حملہ آور ہو جائیں. یہ بڑی افسوسناک انتہائی درد انگیز حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری جرأت, پوری استقامت, پوری عزیمت کے ساتھ امت مسلمہ کو اس کی غلطی سمجھانی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے. میں تو اس معاملے میں اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اب ہمارے ان علماء کو بھی کچھ اس معاملے میں توفیق ہوئی ہے کہ یہ بات کہنے لگ گئے ہیں. میں تو برسوں سے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ یہ نظریہ صحیح ہے, نہ اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات درست ہیں, اور نہ طریقہ کار درست ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مقصد تو بہت اچھا ہے. کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کی شریعت لوگوں تک پہنچے تو اس مقصد کے لیے اس نوعیت کی جدوجہد کبھی پیغمبروں نے کی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں نے کی ہے, کبھی مسلحین مجددین نے کی ہے. اس امت کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے. اس میں امام غزالی جیسے شخص پیدا ہوئے ہیں, اس میں شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اس میں ابن تیمیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ذرا ان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اس امت کے تک حقائق پہنچاتے تھے, کس طرح سے ان کو بات.
غم صاحب وہ یہ کہتے ہیں نا بار بار ان کی طرف سے بات سامنے آتی ہے کہ ہم اصل میں ایک جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ جگہوں پر اقتدار موجود بھی ہے, سیاسی ہمارے پاس اقتدار ہے اور لوگ ہمارے فالوور ہیں, اس وجہ سے طاقت اب ہمارے پاس ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم اب اپنی دعوت اور نظریے کو ایک پھیلائیں گے. اور اس میں وہ یہ خود فیصلہ کرتے ہیں ان کے بقول کے جو لوگ ان کے نگاہ کے مطابق, ان کے نظریے کے مطابق خلاف ہیں اسلام کے, جو ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو وہ بزور بازو ختم کر دیں گے. تو یہ کیا اس سے پہلے بھی اسلام میں اس طرح کی تحریک یا اس طرح کی شدت پسندی رہی ہے؟ کیا کوئی اس کی علمی بنیاد بنتی ہے؟
اسلام کی تاریخ میں خوارج نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بغاوت کا علم بلند کیا, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسی طریقے سے صالحین کو قتل کر دیا جائے, اور اسی طرح سے امت مسلمہ کو ایک شدید نقصان پہنچانے کی انہوں نے صحیح کی. اس کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھتی رہیں, لیکن بالعموم امت مسلمہ میں ان کو کبھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کس چیز کے لیے اقتدار, یعنی اگر یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے تو اس کا فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے, مسلمان امت کو کرنا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جس وقت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جہاد کس مقصد کے لیے؟ یہ کوئی آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو آپ جائیے کسی جزیرے پر بیٹھ کر جہاد کیجیے. اگر یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے تو پھر امت مسلمہ کی قیادت کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے عوام کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت قائم تھی وہاں افغانستان میں, اس حکومت کو ختم کر دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان کی حکومت کیا افغان عوام کی مرضی سے قائم کی گئی تھی؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم, جس علاقے میں بھی مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوگی وہ وہاں کے لوگوں کی تائید اور مرضی سے قائم ہوگی. تو ان لوگوں کو بھی, ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں, القاعدہ کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. میں تو ان کو دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ خدا کے لیے یہ طریقہ چھوڑے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دعوت دیں, اللہ کے پیغمبروں کی طرح دعوت دیں. اللہ کے پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, مصیبتیں جھیلی ہیں, انہوں نے مظلومانہ جدوجہد کی ہے, انہوں نے کبھی ظالمانہ طریقے اختیار نہیں کیے, انہوں نے کبھی وحشت اور بربریت کا سامان لوگوں کے لیے نہیں پیدا کیا. وہ ہمیشہ اپنی بات استدلال کے انداز میں کہتے ہیں. قرآن مجید تو دو جگہوں پر, سورہ کاف میں اور سورہ نبا میں, متنبہ کر کے یہ کہتا ہے کہ ما انت بجبار, آپ لوگوں کے لیے جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے, اور دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ لستا علیہم بمسیطر. تو دائی حق کی حیثیت سے پیغمبروں کو یہ کردار بتایا گیا ہے, یہ وہ کردار اختیار کریں. اور اگر ان کو جہاد کی تعلیم بھی دینی ہے تو پوری امت کو تعلیم دیں اس کی. امت کا نظم اجتماعی, پوری امت مسلمہ کے اہل علم, کہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے؟ چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کی سیاسی قیادت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے. اس امت کے تمام علماء, تمام فضلاء, وہ سب لوگ جو دین سے محبت رکھتے ہیں, وہ دانشور, وہ حکماء کسی جگہ جمع ہوئے, انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکمت عملی ہم کو اختیار کرنی ہے. اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ دو آدمی, چار آدمی اپنے طور پر فیصلہ کریں گے, ہزار دو ہزار لوگ, اور پوری مسلمان امت کو خطرے میں ڈال دیں گے, ایک پورے ملک کو. یہ ملک مملکت خداداد ہے, پاکستان, یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے امان ہے. میں تو جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ السلطان ذل اللہ, یعنی یہ جو اقتدار ہے, اقتدار خدا کا سایہ ہوتا ہے. لوگوں نے تو اس کی غلط تعبیر کی, اس کو بادشاہوں کے ساتھ منسوب کر دیا. اقتدار خدا کا سایہ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ قائم ہوتا ہے تو اس میں نظم و نسق قائم ہو جاتا ہے, لوگوں کے لیے امن کے ساتھ رہنے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اپنے لیے ترقی کے راستے تلاش کر سکتے ہیں. پاکستان ہمارے لیے یہ نعمت عظمیٰ ہے. تو اگر ہم اپنے اس ملک کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس طرح برباد کر لیں گے, اور اس طریقے سے اس کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے, اس کی معاشرت کو نقصان پہنچائیں گے, لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیں گے, ان کے لیے کام کرنے کے مواقع بند کر دیں گے, تو یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں ہم؟ یعنی امریکہ کی خدمت تو اس طرح اور بہت زیادہ ہو جائے گی. دنیا کی استعماری طاقتوں کو اس سے اور زیادہ مواقع پیدا ہوں گے. دنیا میں جو بڑی طاقتیں وجود میں آ جاتی ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ تھے جو مجھ پر تنقید کرتے رہے. ہمارے ملک کے ایک بڑے جلیل القدر کالم نگار ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا جنگ اخبار میں اور میرے بارے میں لکھا کہ مجھے تم سے 99% معاملات میں اتفاق ہے, ایک معاملے میں اختلاف ہے کہ مزاحمت کی یہ تحریکیں ہونی چاہیے. تو میں نے اس وقت ان کے گھر میں ان سے ملاقات کر کے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے پیٹ سے کیا نمودار ہوگا, آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے کہ
یہ پرانی بات ہے,
یہ بہت پرانی بات ہے, یعنی کئی برس پہلے کی بات ہے. اندازہ نہیں آپ کو کہ جب اس طرح کے گروہ منظم ہو جائیں گے تو ان کی مزاحمت کا رخ کس کس جانب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ مذہبی بنیاد پر جب آپ لوگوں کو اس طرح منظم اور مسلح کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بسا اوقات بالکل جہالت کے ہاتھ میں کمان آ جاتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, القاعدہ کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, طالبان سے بھی, کہ وہ خدا کے لیے اس امت کے بڑے لوگوں کو اس طریقے سے ختم نہ کریں. مولانا سرفراز نعیمی جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے, اس طرح کے لوگ ہماری امت میں پہلے ہی کتنے ہیں. تو وہ رحم کریں اس قوم پر اور اس امت کے اوپر, اور خدا کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں؟ دعوت, استدلال, اور اگر اقتدار حاصل کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھیں. لوگ اگر ان کو منتخب کر لیتے ہیں اور اپنی زمانے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, افغانستان اور جو پاکستان, بہت اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کے طور پر کام کریں جس طرح کی سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں. یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ ایک گروہ بنائے, ایک جتھا بنائے اور اپنی مرضی دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش,
کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے ہاں, تو جیسے آپ جس کو دعوت کہہ رہے ہیں کہ دعوت دینے والی کیا چیز ہے, قرآن واضح ہے, حدیث واضح ہے, شریعت, فقہ سب واضح ہے, اور تو صرف اقتدار کی ضرورت ہے, اقتدار ہوگا تو اس کے بعد یہ سب چیزیں نافذ ہو جائیں گی. خاص
کس پر حاصل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی مرضی سے حاصل کریں گے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ان کے خیال کے مطابق ان کو اقتدار چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے, مسلمانوں کو قائل کریں اس بات کا کہ وہ اپنی زمانے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں دے دیں جمہوری طریقے سے, جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے. انہوں نے یہ تعلیم دی ہے, قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے اوپر کسی کو اپنی مرضی مسلط کرنے کا حق نہیں ہے, مسلمانوں نے باہمی مشورے سے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا نظم اجتماعی کیا ہوگا. میں ان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سناتا ہوں جو انہوں نے بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک خاص خطبہ دیتے ہو, بڑا اہم خطبہ ہے, کسی وقت اس کو بھی موضوع بحث بنائیں گے. اس خطبے میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو, کوئی شخص بھی غلط استدلال کر کے مسلمانوں پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین, کوئی حکومت نہیں قائم ہو سکتی مسلمانوں کی رائے کے خلاف. تو پاکستان کے مسلمانوں کو, افغانستان کے مسلمانوں کو موقع دیں کہ وہ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں, جمہوری طریقے اختیار کریں, پرامن جمہوری طریقے, غیر متشددانہ جمہوری طریقے, اپنی بات کہیں, ان کو بھی حق ہے, ہم کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے, لیکن یہ طریقے اختیار نہ کریں. میرے نزدیک تو جو گروہ یا جو جماعت یا جو فرد اس طرح اپنے نظریاتی مخالفین کو مارتا ہے وہ اپنی بزدلی کا ثبوت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ اس کے پاس استدلال نہیں ہے بات کرنے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں, اس کے پاس صرف ایک بم ہے جس کے ذریعے سے
یعنی اصل طاقت علم کی اور اخلاق کی طاقت ہے.
اصل طاقت یہ ہے, انبیاء علیہ السلام نے اس طاقت سے دلوں کو تسخیر کیا ہے, اپنے نظریاتی مخالفین کو ایسے خاموش کرنے کی کوشش نہیں.